الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صدق الله العظيم. اب اس پندرہویں رکوع میں آیت نمبر 124 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ سورہ البقرہ کے ابتدائی چار رکوع مکی قرآن کا خلاصہ اس میں ہمارے سامنے آیا, پھر اس کے بعد 10 رکوعوں میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے ذمن میں خطاب تفصیل سے آیا جس کا اختتام آیت نمبر 123 پر ہوا ہے. اب چار رکوع جو ہیں یہ تحویلی نوعیت کے ہیں, جس میں جیسے کہ عرض کیا جا چکا کہ رکوع نمبر 15 اور 16 میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو سامنے رکھ کر دعوت دی گئی ہے اہل کتاب کو کہ وہ ایمان لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. پھر دو رکوع آئیں گے, رکوع نمبر 17 اور 18, جس میں تحویل قبلہ کا موضوع تفصیل سے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو وہ اس میں پورے اترے, ان امتحانات میں کامیاب ہوئے. اب اس چھوٹے سے جملے میں پوری داستان ہے امتحانات کی جس میں سے گزارا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کا اندازہ لگائیے کہ درود شریف ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم. اگر کسی رسول کا نام آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور نوٹ فرمائیے نقطہ, کما صلیت علی ابراہیم, اللہ ایسی رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی. تو اندازہ فرمائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس رسول پر سب سے زیادہ امتحانات آئے ہیں وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جس میں فکر و نظر کا امتحان بھی ہے, تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ الانعام میں, جس میں وقت کے بادشاہ سے ٹکر لینا بھی شامل ہے, جس میں گھر والوں سے مخالفت بھی شامل ہے, جس میں گھر سے نکال دیا جانا بھی شامل ہے, جس میں کبھی فلسطین کبھی حجاز ادھر گھومنا پھرنا بھی شامل ہے, اور اسی میں حضرت حاجرہ سلام علیہا اور بیٹے کو بیابان میں جنگل بیابان میں مکے کی بے آباد وادی میں چھوڑ آنا بھی شامل ہے, اور اس کی انتہا ہے کہ اب اس اپنے بیٹے کو بھی جو بھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہمارے راستے میں قربان کر دو. سورہ صافات میں آیت نمبر 100 سے لے کے 110 میں اس کا ذکر آتا ہے. بارہ اس چھوٹے سے جملے میں پوری تاریخ ہے امتحانات کی جو کہ پنہا اور پوشیدہ ہے. اس کی تفصیل کے لیے بڑا عمدہ کتاب سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی, اس میں اس آیت کی تشریح بڑی عمدگی کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ دستیاب ہوگی. فرمایا کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو بعض باتوں میں آزمایا تو وہ پورا اترے. امتحان لینے والے نے سرٹیفکیٹ دے دیا رب کائنات نے کہ وہ پورا اترے. نتیجہ کیا نکلا اس کا, قال انی جاعلک للناس اماما, فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. یہ امامت کب ملی, امتحانات سے گزار کر. یہ منصب خالی مانگ لینے سے نہیں ملتا, یہ خالی خواہشات یہ تمناؤں سے نہیں ملتا, بلکہ اس کے لیے انسان کو مستحق بننا پڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام امتحانات سے گزرے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. نوٹ فرمائیے, آگے ہم سمجھیں گے اسی منصب امامت پر آج یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے, جو ملت ابراہیمی پر ہے, طریقہ ابراہیمی پر ہے. سورہ حج کی آخری آیت 78 میں اس کا ذکر ہے, ملت ابیکم ابراہیم, تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. وہ طریقہ کیا ہے کہ اس منصب امامت کے لیے مستحق ثابت کرو اپنے آپ کو, جو امتحانات آئے اسے گزرنا شرط لازم ہے. ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں, جہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چار کے انداز میں کہہ دیا گیا آزمائشیں لازم آئیں گی. جس مقام پر فائز کیے گئے ہو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ امتحانات سے گزارا جائے گا. تو یہ امامت کا منصب محض تمناؤں سے یا خواہشات سے نہیں ملتا, اس کے لیے امتحانات سے گزرنا شرط لازم ہے. اگلے الفاظ, ایک باپ کا اپنی اولاد کے متعلق صحیح تر رویہ کیا ہونا چاہیے. قال ومن ذریتی, اللہ مجھے امامت تو دے رہا ہے نا, میری اولاد کے متعلق, ومن ذریتی میری اولاد کے متعلق کیا ہوگا. قال لا ينال احد الظالمین, اللہ تعالیٰ نے بھی شان بے نیازی کے ساتھ دو چار کے انداز میں فرما دیا لا ينال احد الظالمین, میرا حق ظالموں کو نہیں پہنچتا. ظالمین سے منصب امامت کا وعدہ نہیں ہے. اب ایک اس میں یہ نقطہ نوٹ فرمائیے کہ ایک انسان کی شخصیت اور اس کی سوچ کا صحیح اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچتا ہے, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ممکن ہے کہ انسان نے مذہبی لبادہ ہو رکھا ہو, داڑھی بھی ہو, نمازیں بھی ہو, لیکن اولاد کے لیے وہی پسند ہے. دنیا کے دھندے, دنیا میں آگے سے آگے, خوب سے خوب تر کی تلاش, دنیا کے اعتبار سے آخرت کی فکر نہیں, تو یہ مذہبی لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہے, واقعتاً وہ اللہ کا بندہ نہیں. تو انسانیت کی سوچ, انسان کی سوچ اور فکر کا صحیح تر اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے متعلق کیا سوچتا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ لا یلعن الوعد الظالمین, میرا وعدہ ظالموں کے ظالمین کو نہیں پہنچتا, اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ منصب امامت نسلی بنیاد پر نہیں ملتا. کسی نبی یا رسول سے محض تعلق نسلی بنیاد پر ہونے یا سلمی یا خونی رشتے کی بنیاد پر ہونے سے نہیں ملتا, اس کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانا پڑتا ہے. وہ آزمائش ہے جس سے اللہ گزارتا ہے, گزرنا ہوگا. وہ تقاضے جو اللہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا ہوگا, تب واقعتاً اس امامت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہو. یہ نسلی بنیاد پر نہیں. اسی میں یہود و نصارہ کی نفی ہو گئی کہ میں سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہوں, تو اس بنیاد پر تمہارا کوئی مقام نہیں اللہ کے ساتھ. یہ مضامین تفصیل سے آئیں گے آگے چل کے. نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غرق کر دیا گیا, وہ ایمان نہ لایا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا بخاری شریف کی حدیث, اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, میں تو تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اور آج امت کیا کہتی ہے, وہ تو صاحب ہم نے تو فلاں بزرگ کے ہاتھ میں بیعت کر رکھی ہے, ہمارے تو فلاں سے تعلقات, ہم تو فلاں کے خاندان کے ہیں. کیا فاطمۃ الزہرا کے والد سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے اللہ کے باپ؟ لیکن وہ باپ بھی اپنی اس بیٹی کے لخت جگر کو کیا کہہ رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دنیا میں مانگنا ہے مانگو, دے سکوں گا تو دے دوں گا, آخرت میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں. تمہیں خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. لا الہ الا اللہ, میرا وعدہ ظالمین کے لیے نہیں. اس کے بعد بیت اللہ شریف کی کچھ فضیلت کا ذکر ہے. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ, اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ, بار بار لوگ آتے اس کا حج کرنے کے لیے, کعبے کا طواف کرنے کے لیے, اللہ کے لیے ان مناسک کے حج کی ادائیگی کے لیے. تو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا, وہ امنا اور امن کی جگہ بنایا, من دخلہ آمنا, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ایک اور مقام پر کہ جو اس میں داخل ہو جائے اس کو امن مل جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ امنا امن کا مقام بنایا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. مراد کیا ہے؟ اس کی وضاحت سنت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت نماز نفل ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. تو یہ ہے مقام ابراہیم, جس کے متعلق ہمارے اسلاف کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے حجر اسود جنت سے آیا تھا پتھر, ایسے ہی ایک ایسا پتھر تھا جو مقام ابراہیم پر رہا ہوگا کہ جہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. واللہ اعلم, اس کو مقام ابراہیم, اور اس کے مقام پر یا اس کے قریب یہ دو رکعت ادا کی جاتی ہیں طواف کے اختتام پر. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. آج ہمارے انکار سنت کا فتنہ اختیار کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں, نماز کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے تو صحیح, تو بات صحیح, نماز کا طریقہ بھی قرآن میں ہے. وہ کیا, مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, جیسی نماز راہ ہو رہی ویسی نماز تم بھی ادا کر لو. تو مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ایک وقت گزرا تاریخ میں کہ وہ نماز کا نظام کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون ہو گیا تھا, اس وقت کوئی انسان نماز فالو کرنا چاہے کسی دنیا کے علاقے میں کس کو فالو کرے گا؟ تو دین اس بنیاد پر ترتیب نہیں پاتا, دین نقل کی بنیاد پر ترتیب پاتا. نقل سے مراد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تشریحات جو نسل در نسل آگے کنوے ہوتی ہیں, اس کی بنیاد پر دین کا نظام ترتیب پاتا ہے. اور سنت رسول کی اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا مقام ابراہیم کو مصلی بنانے سے مراد وہاں طواف کے بعد نوافل ادا کرنا, باقی رہا نماز کا پورا نظام وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلاً ہمیں ملتا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے عہد لیا, یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو, ان طہرا بیتی للطائفین، کہ میرا گھر پاک رکھے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف رکھا جائے اور شرک کے عقائد سے بھی اس کو پاک رکھا جائے، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبارات سے اس کی پاکیزگی کا اہتمام یہ ضروری ہے. فرمایا کہ طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ میرا گھر پاک صاف رکھے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہی وہاں پر عبادات کی فضیلت ہے جو ترتیب یہاں پر آئی. فرض نماز کے بعد بیت اللہ میں افضل ترین عبادت طواف کرنا، پھر اعتکاف کرنا، اور پھر نوافل کا اہتمام کرنا. فرائض کے بعد یہ ترتیب ہے بیت اللہ میں اعمال کی افضلیت کے اعتبار سے. وہی قول ابراہیم تیار ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا گھر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، روزی عطا فرما. من آمن منہم اللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. اب دیکھیے یہ الفاظ کو اضافہ کیا اس کا ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے بھی ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 124 کے اختتام پر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے میرا عہد ظالمین کے لیے نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے چوکنا ہو گئے، اے اللہ ان کو عطا فرما نعمتیں جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قال ومن کفر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، تو میں اس کو تھوڑا سا نفع دے دوں گا دنیا کا، ہاں ثم أضطره إلى عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بری جگہ ہے. اب دیکھیے جہاں تک تو منصب امامت کا معاملہ ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتا ہے. قرآن بھی ہم اہل ایمان کو کہتا ہے سورہ النور کی آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے. تو اس منصب امامت اور خلافت کے لیے ایمان اور عمل صالح لازم ہے. لیکن جہاں تک دنیا کی روزی کا معاملہ ہے، دنیا کی ان نعمتوں کا معاملہ ہے، اس میں ایمان اور عمل صالح کا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے. ہاں کفار کو تھوڑا سا تو مل جائے گا، لیکن اس کے بعد کیونکہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. تو یہ روزی جو دی جاتی ہے اس میں ایمان اور عمل صالح کا دخل نہیں، کفار کو بھی دی جا رہی ہے، بعض اوقات ان سے زیادہ دے دی جاتی ہے، لیکن اصل نعمت آخرت کی قرآن کہتا ہے خالصتا یوم القیامہ، خالصتا وہ اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن ہوں گی. تو جہاں تک منصب امامت و خلافت کا تعلق، شرط لازم ایمان اور عمل صالح، اور جہاں تک دنیا کی روزی اور نعمتوں کا معاملہ، وہ ہر ایک کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرماتا. اس لیے ہے ہی نہیں اللہ کی نگاہوں میں کوئی قدر و قیمت، تو اللہ ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے. اس لیے اگر یہ کسی کو مل بھی جائے تو یہ کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اصل ایمان اور عمل صالح ہے، اس کی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. اس کے بعد بیت اللہ کی رینوویشن کا ذکر ہے، مزید تعمیر کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور اسماعیل علیہ السلام کا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، قواعدہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ فرما لیجئے کہ اول اس کی تعمیر روایات میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی، بیت اللہ کی یہ اول گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جو تعمیر کیا گیا انسانوں کے لیے، سورہ آل عمران میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. یہاں یہ نوٹ فرما لیجئے کہ تعمیر اول آدم علیہ السلام نے فرمائی، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیلاب وغیرہ آتے رہے تو وہ عمارت کچھ گر گئی تھی، بنیادیں موجود تھیں، تو یہ نئی تعمیر نہیں، یہ رینوویشن ہے، ایڈیشنل مزید تعمیر ہے. تو بنیادوں پر بلند کیا کعبے کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. اب دعا ان کی بڑی پیاری اس مقام پر، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، جسے تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اگلی دعا کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیے، جلیل قدر رسول ابراہیم علیہ السلام اور نبی اسماعیل علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. اقبال کہتا ہے چومی گویا مسلمانم بالعزم کہ دانا مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کو میں لے جاتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس کہنے کی مشکلات کیا ہیں. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا. اتنے غریب بنے رسول اور ان کے صاحبزاد جو کہ نبی ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا دے. یہ ہے اسلام، سلامتی فالو کرنا، تابعداری کرنا، ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ جھکانا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ ایسا مسلم ہمیں بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک فرما بردار مسلم امت پیدا فرما دے. یہ ہمارے لیے دعا کی تھی انہوں نے، ہمیں انہوں نے مسلم نام دیا تھا. آج ہمیں کچھ اور نام پسند ہے، مسالک اور مکاتب فکر کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں نام دیا امتم مسلمت لک، الا ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت کو پیدا کیجیے. وہ ارینا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے سمجھا دے. وہ تب علینا، اور ہم پر نظر کرم فرما، ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ایک دعا تو ان حضرات نے کی کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت مسلمہ. اور ایک دعا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس دعا کا ذکر ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، اور ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما، انہی کی نسل، ہماری نسل میں انہی میں سے ہو. وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات کی. فیعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، احکامات کی تفصیل بتائے. والحکمہ، اور انہیں حکمت کی دانائی کی باتیں سکھائے. فیزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرمائے، ان کو پاک فرمائے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. یہ تو ہے دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جسے کسی شاعر نے سلیقے سے کہا، ہوئی پہلو آمنا سے حویدہ دعائے خلیل اور نبید مسیحا. کسی خوشخبری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی سے. اس کے حوالے انشاءاللہ آگے چل کر آئیں گے. گاسپل آف برناباس جو آج بھی موجود ہے، جو کرسچن ورلڈ میں بینڈ رہی، 19-20 صدی کے آغاز میں وہ پبلک میں آ گئی. اس کے چیپٹر نمبر 17، چیپٹر نمبر 42، چیپٹر نمبر 81، چیپٹر نمبر 97 تفصیل آئے گی انشاءاللہ. ان تمام مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارات دی. گاسپل آف برناباس چیپٹر نمبر 17، تو چیپٹر نمبر 42، پھر 81 اور 97 تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اسی طرح یہ دعائے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کے نتیجے میں مبعوث کیے گئے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزید وہ فرمائے کہ اس آیت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چار فنکشنز کا ذکر ہے. نمبر 1 آیات کی تلاوت، نمبر 2 کتاب یعنی اس کے احکامات کی تعلیم و تشریح، نمبر 3 حکمت اور دانائی کی باتیں سکھانا، نمبر 4 تزکیہ کرنا. یہ چار کام قرآن کریم میں چار ہی مرتبہ بیان ہوئے. نوٹ فرما لیجئے، یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129، پھر آگے چل کے یہ آئے گا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، اور پھر سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 میں. یہ چار مقامات پر یہ چار فرائض، چار بنیادی فنکشنز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے. تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ جمعہ میں. ایک نقطہ صرف نوٹ فرما لیجئے، وہ یہ کہ یہ چاروں کام، یہ بنیادی طریقہ کار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی زندگیاں بدل کر ان کو انقلاب کے لیے تیار کرانے کے لیے، بنیادی طریقہ کار. اور یہ چاروں کام آپ نے قرآن کے ذریعے سے کی، اول قرآن کی آیات کی تلاوت، اور کتاب کے احکامات کی تعلیم، اور حکمت و دانائی کی باتیں، اور لوگوں کا تزکیہ. آخری نقطہ اس میں نوٹ فرما لیجئے کہ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس میں تزکیہ چوتھے نمبر پر آیا، تلاوت، تعلیم کتاب، حکمت، پھر تزکیہ. باقی تین مقامات پر اللہ رب العزت کی طرف الفاظ کی نسبت ہے، ان تینوں مقامات پر تزکیہ دوسرے نمبر پر آئے گا، تلاوت، پھر تزکیہ، پھر احکامات کی تعلیم، اور پھر حکمت اور دانائی کی بات. تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے زمن میں. اس کے بعد 16 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں پھر مزید ذکر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمن میں آ رہا ہے. فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے گا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، جو ان کے طریقے کو چھوڑ دے، اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں کہ جو دنیا دار ہو جائے گا پھر اور آخرت کو بھلا دے گا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا، منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، یہ ملت ابراہیم کیا ہے، یہ طریقہ ابراہیمی کیا ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان سے کہا ان کے رب نے اسلام لے آؤ۔ کیا مطلب؟ جھکا دو اپنے آپ کو۔ اسلام کے معنی جھکا دینا، سرینڈر کر دینا، سبمٹ کر دینا، اللہ کی اطاعت میں آ جانا۔ جب ان کے رب نے کہا اسلم، جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جھکا دیا اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے لیے۔ یہ ملت ابراہیم ہے، یہ طریقہ ابراہیمی ہے کہ جو حکم رب کائنات کی طرف سے آئے بندہ اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے جھکا دے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیتیں اپنے بیٹوں کو۔ آج وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ بیٹا یہ جائیداد ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا رینٹ اتنا ملتا ہے۔ بیٹا یہ کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اتنے سالوں کے بعد، میں مر جاؤں تو اس کو تم ذرا حساب کتاب رکھنا۔ وہ فلاں پراپرٹی ہے، بڑی اپریشیٹ ہوگی اس کی ویلیو، جلدی سے نکالو تاکہ پیسہ جو مل جائے، اور یہ فلاں شیئرز آنے والے ہیں، خیال رکھنا اس کا۔ یہ وصیتیں ہیں جو دنیا دار آدمی کرتا ہے۔ اللہ والوں کی وصیت کیا ہے؟ دیکھیے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اسی کی وصیت کی۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار۔ یہ اللہ والوں کی وصیت ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہ اولاد، یہ ہماری لائبلٹی ہے، اس کے متعلق قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ آج اولاد کو ڈال رہے ہیں، پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، کو منع نہیں کرتا، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن اس سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنائیے، ورنہ کل یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی کہ اللہ اس نے مجھے اولیوس میں داخلہ دلا دیا، اولیوس کرا دیا، ماسٹرز کرا دیا، ایم بی اے کرا دیا، انجینئرنگ کرا دی، اس سے تیری کتاب مجھے کھول کے نہ دکھائی، اس کو پکڑ لینا۔ یہ اس کے اوپر میری ذمہ داری بلند تھی۔ یہ ہے اللہ والوں کی وصیت۔ فلا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم، اللہ کے فرما بردار ہو۔ اور اس کے اندر شدید نقطہ جو پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں بسر نہ ہو۔ کیوں؟ موت طرف اللہ کے ہاں متعین ہے، مجھے تو معلوم نہیں، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے اور کیا نافرمانی کا کام کر رہے ہوں، اور کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے جائے۔ یہ ہے شدید تقاضا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹوں کے حوالے سے کچھ گفتگو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اذ قال لبنی، جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ کوشچنز ہو رہے ہیں اللہ والوں کے اپنی اولادوں کے ساتھ آخری وقت میں، پھر کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، علیہ السلام، الہ واحدہ، معبود واحد کی، و نحن له مسلمون، اور ہم اس کے مسلم ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ ایک بات یہاں ضمن نوٹ فرما لیجئے، سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا برا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ، لیکن وہاں پر بھی جب سورت اینڈ ہوتی ہے تو بھائیوں نے معافی مانگ لی تھی۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھ لیجیے کہ بھائیوں کا اینڈ کیا ہے، کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ واحد، معبود واحد کی، اور اب اس کے مسلم فرما بردار ہیں۔ تو اس کے اعتبار سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی برا تصور اب ان کے متعلق ہمارے ذہنوں میں باقی نہ رہے۔ یہ ان کا اینڈ ریزلٹ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ تلک امت ان کا غلط، یہ ایک امت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ کمائی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ کسب کے معنی کمائی تھی، انسانی اعمال نیک یا بد، اس کے لیے قرآن کسب کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اور یہ یہود و نصارہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑے تعلقات تم ان سے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو لیکن وہ تو گزر گئے، انہوں نے جو کیا کیا اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ کامیاب، یقیناً کامیاب، تم کیا ہو بھائی، تھے تو تمہارے ہی آباد، پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. آج بھی آپ دیکھیے بڑی بڑی جماعتوں میں، بڑے بڑی اجتماعی نظاموں میں، بڑے بڑے خاندانوں میں، صاحب وہ تو ہمارے بزرگ تو اتنے اونچے آدمی تھے، ہمارے شیخ تو ایسے تھے، ہمارے پیر صاحب تو یہ تھے، ہمارے بڑے تو ایسے. بھائی تم کیا ہو، لا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائی کی، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے وہ سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے. تمہیں دوسروں کے اللہ کے حضور میں جانا ہے. نوح علیہ السلام بیٹے کے کام نہیں آ سکیں گے، نوح لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب، واحد انسان جس کا نام لے کے قرآن نے بد دعا کی، آپ اس کے کام نہیں آ سکیں گے. کس مقام پر کھڑے ہو بھائی، کیا سوچ ہے آج لوگوں کی، فلاں بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے وہ، ہمارے بھائی، وہ جوتے تھے بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے وہ تو گزر گئے نا، تم کیا کر رہے ہو، یہ دیکھو تمہیں اپنا محاسبہ خود کرانے اللہ تعالیٰ کے حضور میں. تلک امت قد خلت، یہ الفاظ آگے چل کر آئیں گے آیت نمبر 141 میں جہاں کی پارہ ختم ہو رہا ہے. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر ان کی وشفل تھنکنگ کا ذکر، ان کی خوش فہمیوں کا ذکر. وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا هودا او نصارى تهتدوا، بھائی یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. پھر وہی بات، بھائی کسی گروہ سے وابستگی کی بنیاد پر نجات نہیں. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بلکہ آگے الفاظ محذوف ہوں گے، محذوف کے معنی حذف کر دیے گئے، انڈرسٹوڈ الفاظ لکھنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ محذوف کیا ہے، محذوف الفاظ کے اتبعو، اتباع کرو، پیروی کرو. قل بل نہیں، اے نبی فرما دیجئے بلکہ اتبعو، یہ ودن بریکٹس ہے، اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے. اور ان کا طریقہ کیا تھا، آیت 131، جب کہا اللہ نے جھک جاؤ، قال اسلمت رب العالمین، نے فرمایا کہ میں نے جھکا دی اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے سامنے. تو بھائی کسی گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نجات نہیں، جو فرما برداری کی روش اختیار کرے گا اس کے لیے کامیابی ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ بہت بڑی سند اور سرٹیفکیٹ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، سورہ النساء آیت نمبر 48، اور پھر سورہ النساء آیت نمبر 116 میں الفاظ ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو تو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں الفاظ یہ ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہوتی ہے. ایمان کے ساتھ براہ ہی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. 6 مرتبہ قرآن نے سند دی ابراہیم علیہ السلام کو، 6 مرتبہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. باقی شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے، اس کی تفصیل کے لیے ضرور سماعت فرمائیے 6 کیسٹس سے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے آڈیو کیسٹس، حقیقت و اقسام شرک. اس دور میں شرک کیا ہے یہ بھی تو سمجھیے، آج وہ مٹی کے بتوں سامنے نہیں، آج تو زندہ وطن میں کرے گا رکھے. تو حقیقت اسلام شرک پر 6 آڈیو کیسٹ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، اس کی سماعت انشاءاللہ بڑی مفید رہے گی اس موضوع کو سمجھنے کے لیے. بہرحال 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سند دی ابراہیم علیہ السلام کو، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اس کے بعد ہم مسلمانوں کو حکم بھی دیا جا رہا ہے اور ہمارے عقیدے کا بیان بھی، وہ وسیع النظری، ہر وحی پر ہمارا ایمان، ہر رسول پر ہمارا ایمان، اس کا ذکر. قولوا آمنا باللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، اے مسلمانوں، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. قولوا کہو آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار مسلم ہیں. کسی ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کے انکار کے برابر ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کے ایک رسول کا انکار، اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار جس کی بنیاد پر وہ مبعوث کرتا ہے رسولوں کو، یا سارے رسولوں کا انکار. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہاں، ایک ہے رسولوں کے درمیان باہمی فضیلت، یہ ایک الگ شے ہے. تیسرے بارے کا آغاز میں بالکل شروع میں اس کا ذکر ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ فضیلت ہے رسولوں کے درمیان، یہ الگ شے ہے. اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ایک تفریق، ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، اس سے منع کیا گیا. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھی، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئے، مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے اے مسلمانوں، اس وقت کون تھے اول؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئے، مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے. یہ صحابہ کی عظمت ہے. تمہارے جیسا ایمان ہوگا، ان کا یہود و نصارہ یا مشرکین ہو، تو ان کا ایمان قابل قبول بننا نہیں. یہ صحابہ کی عظمت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ ضد میں ہیں، ہے دھرنی پر اڑے ہوئے ہیں، قبول نہیں کر رہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے. یہ اشارہ ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے ان سے، کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات نہ کریں، کوئی جھکاؤ ان کی طرف آپ کا نہ ہو، آپ فرم اسٹینڈ لے کر ڈٹے رہیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. قریب یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں، واللہ یحاسبک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے. وہ فرما لیجیے اسی مقام پر، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اسی مقام پر ان کے خون کے قطرے بہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. خطاب تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ایک نسبت کافی ہو گئی. پھر قاتلان عثمان سے اللہ تعالیٰ ہی نے جس طرح بدلہ لیا، وہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اب یہاں پر بھی ایک لفظ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں. وہ کیا ہے؟ اخترنا، ہم نے اختیار کر لیا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اب یہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک رسم اولاً یہود میں تھی، پھر بعد میں نصارہ میں بھی آ گئی. وہ کیا کرتے تھے؟ بیپٹائز کرتے تھے، زرد رنگ سے غسل دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو، گویا کہ پاک صاف کر رہے ہیں اس کو. یہود میں اولاً تھی، بعد میں نصارہ نے اس کو کنٹینیو کیا، یہود سے لے کر بیپٹائز کرنا، بپتسمہ دینا جسے اردو میں کہتے ہیں. اللہ فرمانے کی کیا تم نے چیز اختیار کر رکھی؟ اصل کیا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کی اطاعت کا رنگ اختیار کر لو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے؟ مراد ہے کہ اللہ کی بات ماننے والے کے مقابلے میں اور کس کی بات بہتر ہو سکتی؟ ونحن له عابدون، اور ہم اسی اللہ کے عبادت گزار ہیں، عبادت کرنے والے. عبادت پھر ذہن میں لے آئیے، پوری زندگی میں محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا، یہ عبادت ہے. قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے خالص ہیں، اسی کی خالصتاً بندگی کرتے ہیں، یخصوصی کے لیے ہو گئے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دو چار کے انداز میں کہہ دیا گیا کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے. یہ وہی انداز ہے جو بالکل آخری پارے کی صورت میں آتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے میرے لیے میرا دین ہے. ابھی جو الفاظ آئے ونحن له مخلصون، ذرا پیچھے دیکھیے، آیت نمبر 136 کے اختتام پر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس اللہ کے مسلم فرما بردار. آیت نمبر 138 کے اختتام پر وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے عبادت گزار ہیں. اور اب آیت نمبر 139 کے اختتام پر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی یہ عبادت اخلاص کے ساتھ مطلوب ہے. دکھاوا اس میں آئے گا شرک ہو جائے گا، ریاکاری شرک ہے، دکھاوا شرک ہے. مسند احمد کی حدیث، من صلى يرائي فقط اشرف، ومن تصدق يرائي فقط اشرف، ومن صام يرائي فقط اشرف. جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے کہ تم مبتلا ہو جاؤ گے اس شرک اصغر میں، دکھاوے کے شرک میں. میری پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَا، اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما دے. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، ہماری زبانوں کا اللہ جھوٹ سے پاک فرما دے. وَأَعْيُنِنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، یقین تو آنکھ کی خیانت کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینے چھپاتے اللہ تو بھی اس سے واقف ہے. یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ اخلاص ہے تو تھوڑا عمل بھی بہت بڑا ہے، اور یہ اخلاص نہیں تو بڑی بڑی عبادات ضائع ہو جائیں گی. اللہ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ام تقولون، اب پھر یہود و نصارہ سے خطاب، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا یہودا و نصارا، کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم الصلوۃ والسلام وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ کیسی باتیں کہتے ہو؟ یہ یہودیت تو وہاں کی پیداوار ہے، ابراہیم علیہ السلام کے 100 برسوں کے بعد، سینکڑوں برسوں کے بعد. عیسائیت تو جو آج موجود ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد کی پیداوار ہے. تو کہاں ابراہیم علیہ السلام سے اور اسحاق علیہ السلام سے ان چیزوں کو جوڑتے ہو؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اسی طرح ذرا غور فرمائیے، وہ کہتے تھے یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، نصرانی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ فرما رہے مسلم ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ طریقہ ابراہیمی ہے نا. ذرا آج ہم بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے؟ کیا وہ اہل حدیث تھے؟ کیا تھے وہ؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم کے طریقے پر ہو. ہی واز مسلم، ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلما، یکسو ہو جانے والے مسلم تھے، فرما بردار تھے. انہیں کے طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں کے طریقے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تھے. تو کسی مسلک یا مکتب فکر سے تعلق قائم ہو جانے کی بنیاد پر نجات نہیں، نجات اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل درآمد کرنے میں. مسلک ترجیح کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مکتبہ فکر ترجیح کے لیے ہے، بھائی اتنی ساری آراء ہیں میں اس رائے پہ عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مسلک کو دین بنا لینا یا دین پر ترجیح دے دینا، اس سے بڑا ظلم نہیں، جو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا جو آج کیا جا رہا ہے. مسلک ترجیح کے لیے ہے، دین تبلیغ کے لیے ہے. دین اوپر رہے گا، مسلک اس کے اندر رہے گا. اسی دین میں حنفیت بھی ہے، شافعیت بھی ہے، مالکیت بھی ہے، حنبلیت بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مکاتب فکر ہے، فقیہانہ آرا کے اختلافات ہیں، لیکن کل دین کے اندر ہیں. ان کو دین نہ سمجھا جائے، مسلک کو کل نہ سمجھا جائے، مسالک کل دین کے اندر ہیں تو ٹھیک ہے. ورنہ کسی گروہ کے مطابق ہم نے کہہ دیا کہ بس یہ کامیاب ہونے والا ہے، تو یہی تو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا وہ یہودی نصرانی تھے؟ نہیں. قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد یہود کے علماء پر خاص طور پر نکیر، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہوگا اس سے بڑا ظالم جس نے وہ گواہی چھپائی جو اس کے پاس اللہ کے پاس سے، اللہ کی جانب سے موجود تھی. یہ یہود کے علماء جانتے تھے، یہود بھی جانتے تھے، ان کے عوام بھی، کہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارات موجود تھی. تو جانتے بوجھتے جو چھپا رہا ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اسی زمین میں ذرا آگے سوچیے، آج سب سے بڑی شہادت کس پر عائد ہوتی ہے؟ ہم مسلمانوں پر. آج اللہ کے پاس سے کچھ اگر کسی کے پاس ہے تو کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس نا. اگر ہم بھی اس کو چھپائیں جیسے کہ آج امت چھپا رہی ہے تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. الفاظ پڑھیے قرآن کے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی جانب سے. آج اللہ کا یہ کلام یہود کے پاس نہیں ہے، وہ تحریف شدہ ان کی کتاب. نصارہ کے پاس نہیں، تحریف شدہ ہے ان کی کتاب. ہندوؤں کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ تو بہت پہلے کہیں ہوگا ہوگا ان کا کچھ معاملہ کہیں نہیں. صرف ہمارے پاس ہے، اگر ہم چھپائیں جیسے کہ امت چھپا رہی ہے تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں بہت بڑا، اپنے آپ پر بھی، انسانیت پر بھی. اللہ ہمیں قرآن کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شہادت کو چھپانے کے بجائے انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَبَاللَّهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اس کے بعد وہی آیت جو آیت نمبر 134 یہاں پر دوبارہ آ گئی، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت ہے جو گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے کمائی کی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے. وہ اپنے اعمال کا جواب دیں گے، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.